الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد والشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور اس زمن میں گزشتہ نشست میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں ایک امتحان میں مبتلا فرمایا, آزمائش فرمائی, 18 برس تک وہ جلد کی بیماری میں مبتلا بھی رہے, اور کچھ باتیں بیان ہونے سے رہ گئی تھیں مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے. مفسرین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بڑی زراعت وہ کیا کرتے تھے, اور 1,000 بیل ان کے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے بیک وقت استعمال ہوا کرتے تھے. بہرحال پھر ایک آزمائش کا معاملہ آیا اور اولاد بھی, تقریباً 7 بیٹوں کا ذکر آتا ہے, وہ اولاد بھی اس ایک ابتلا کا معاملہ آیا, گھر وغیرہ گر گئے, اس میں بیٹوں کا بھی انتقال ہوا, کھیت وغیرہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے, اور یہ بڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا فرمایا. ساتھ ہی یہ آزمائش جو ان کی بیماری کا معاملہ تھا وہ اپنی جگہ پر تھی, لیکن 18 برس تک صبر کرتے رہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا, ان کی بیماری کو بھی دور کیا, صحت مندی بھی عطا فرمائی. اور قرآن نے یہاں فرمایا تھا وَوَهَبْنَا, سورہ صاد کی آیت نمبر 43 میں, وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, اور ہم نے انہیں ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے, رَحْمَةً مِنَّا, اپنی جانب سے رحمت فرماتے ہوئے, وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور عقل والوں کے لیے اس کو ہم نے نصیحت بنایا. بخاری شریف کی حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ صحت مند ہو گئے تو سونے کی ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی, یہ بخاری کی روایت ہے, اور وہ آگے بڑھ کر ان کو اپنی چادر میں جمع کرنے لگے. تو اللہ نے کلام فرمایا کہ ایوب یہ کیا ہو رہا ہے, فرمایا کہ مالک جب تک آپ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کا معاملہ تھا میں صبر کر رہا تھا, اب آپ اپنی رحمت برسا رہے ہیں تو آپ کی رحمت کو جمع کر رہا. یہ ہے مؤمنان طرز عمل جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے, یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی. تو بہرحال بخاری شریف کی حدیث سے ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر نازل فرما دی اور ان کو انہوں نے جمع بھی فرمایا, تو پھر اللہ کا یہ کلام ہوا تو عرض کرنے لگے مالک جب صبر کا موقع تھا تو صبر کیا, اب آپ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو اس کو حاصل کرنا اور اس کو لے کر آگے بڑھ کر حاصل کرنا یہ آپ کی شکر گزاری ہے, آپ کی نعمت کی قدر دانی ہے, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور یہ جو فرمایا کہ اہلہ ومثلہم, انہیں ان کے اہل خانہ بھی عطا فرمائے اور ان جیسے اور بھی عطا فرمائے, تو مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پہلے 7 بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دیے, 7 اور 7 14 کی تعداد میں اور اولاد اللہ نے آگے چل کر ان کو عطا فرمائی. یہ وہ تعبیر بھی سامنے آتی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ صبر ایوب کا مشہور ہونا علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ کی نعمت کا اور رحمت کا اور آسانی کا عطا ہونا, اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آیا. فرمائے کہ وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور عقل والوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دی. کیا مطلب؟ جو لوگ بھی غور و فکر کرنے والے ان واقعات سے عبرت بھی حاصل کریں, عبرت مثبت معنی میں سبق آموزی حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کبھی آزمائش آ جائے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مشکل کو بھی دور فرمائیں گے اور اپنی رحمتوں سے بھی نوازیں گے. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا جو یہاں پر آگے بیان ہوا, فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لیجئے اے ایوب, فَاضْرِبْ بِهِ, اور اس کے ذریعے سے ضرب لگائیے, وَلَا تَحْنَثْ, اور اپنی قسم کو نہ توڑیے. اب اس واقعے کی پیچھے کچھ تفصیل ہے. ہوا یہ کہ بہرحال اتنی بڑی آزمائش کا معاملہ اور اس میں صبر کا امتحان. بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا ایک حادثے کی وجہ سے, لیکن بہرحال وہ ساری جو خوشحالی تھی فراوانی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا. پھر بیمار بھی ہیں تو کچھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل نہیں, تو ایک بیوی تھی ان کی وہی ساتھ رہی, وہی ان کی جو ہے تیمارداری کرتی, خدمت کرتی, کچھ کام کاج کا بھی معاملہ شاید ہوتا ہوگا تاکہ گزر اوقات کا معاملہ ہو جائے, تو بہرحال وہ بیوی بھی ساتھ دیتی رہی. اس کے بعد مفسرین نے لکھا کہ شیطان ملعون ہے, بدبخت ہے, دشمن ہے انسان کا, اس نے ان کی اہلیہ کو کچھ برغلانے کی کوشش کی, کہا کہ دیکھو دل میں بات ڈالی کہ معاملہ اگر بہتر ہو جائے تو فلا فلا کے نام پر کچھ کر لینا, فلا کے نام کا کوئی نذرانہ دے دینا. ایک روایت یہ نقل کی گئی اور ایک روایت یا ایک بات مفسرین نے نقل فرمائی کہ بس یہ کہنا کہ وہ فلاں کی دوا سے فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ شفا مل گئی آپ کو. اب یہ اتنی بات سن لی, راستے میں وہ انسانی شکل میں کہیں آ گیا ہوگا, لیکن خیر آ کر انہوں نے یعنی اہلیہ نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا اس کا, تو ایوب علیہ السلام کو یہ بات اتنی بھی گوارا نہ ہوئی کہ کوئی اس طرح کی بات جو کہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہو اور اللہ رب العالمین پر توکل کے خلاف ہو کہ کسی بندے کی وجہ سے شفا کا معاملہ مل جائے. اہلیہ نے اتنی بات بھی کسی کی کیوں سن لی, اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام, اندازہ ہوا کہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی, تو اپنے غصے کا اظہار کیا اور اس غصے کے اظہار میں کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 لکڑیوں سے ماروں گا. اب یہ ذرا ایک نقطہ ہے حساس نوعیت کا یا ذرا سمجھنے میں جس میں دشواری کا معاملہ ہو سکتا ہے. خیر انہوں نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہوا تو میں تمہاری 100 لکڑیوں سے جو تمہیں ضرب لگاؤں گا. اب اس کے مباحث الگ ہیں کہ کیا بیوی کو مارنے کی کوئی گنجائش موجود ہے, فقط گنجائش کی بات توجہ کیجئے گا. وہ مشہور آیت تو ہمیں یاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34, مردوں کو یاد ہوتی ہے اکثر, الرجال قوامون علی النساء, مردوں پر کیا ہے جی وہ حاکم ہیں, اور آگے چل کر ذکر آتا ہے کہ تمہاری بیویوں کی طرف سے تمہیں نشوزہن, اگر تمہیں کوئی ان کی طرف سے بدخوئی کا, نافرمانی کا اور سامنے کھڑے ہو جانے کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرو. پھر فرمایا کہ ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو, مراد ذرا ناراضگی کا اظہار کر دو. اور تیسرے درجے میں فرمایا کہ وضربوہن, انہیں مارو. اب یہ مارنے والا جملہ تو یاد ہے امت کو یا مردوں کو, مگر اس کے پیچھے جو تشریح ہے یا تفصیل ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. تو وہاں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا, وہاں سے تو کوئی عملی شکل نہیں ملے گی مارنے کی. صحابہ کی مجلس میں جاتے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تفسیر میں امام, انہوں نے مسواک کی لکڑی دکھائی, مسواک کا یہ ہے. اب مسواک سے کیا ضرب لگائیں گے, مراد ہے کہ کبھی کوئی ایسی بدخوئی, ایسی روش کہ گھر کا نظام برباد ہونے کو آ جائے, وہاں گھر کو بچانے کے لیے اگر کوئی سختی کرنا پڑ جائے تو یہ سختی جو کہ کڑوی ہے یہ کر لی جائے مگر گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرچیں زیادہ ہو گئی, نمک کم ہو گیا تو ہم مار دھاڑ شروع کر دیں جو کہ آج لوگ کرتے ہیں, یا ذرا اپنی مرضی کے خلاف بات ہوگی تو مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں, پھر کبھی یونٹ آفس جانا پڑتا ہے, کبھی UC والوں کے پاس جانا پڑتا ہے, کبھی تھانے پہ جانا پڑتا ہے, معاذ اللہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. یہ تو جیسے مفسرین نے بعض لکھا کبھی کوئی کسی دور میں کسی معاشرے میں کوئی ایسا گھرانہ کہ جہاں عورت ایسا سینہ تان کر کھڑی ہو جائے کہ مرد کی حاکمیت کو چیلنج کرے اور گھر کا نظام ہی برباد ہو جائے, اس بربادی کو روکنے اور اس سے بچانے کے لیے اگر یہ مرحلہ طے کرنا پڑ جائے تو کر لو. اس کے علاوہ کوئی اس کی مار دھاڑ کی اجازت, جو ہمارے ہاں جیسے مفسر نے لکھا ہمارے دور کے بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں اپنی بیویوں کو, جانوروں کی طرح مارتے ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں. تو جس درجے میں اللہ نے اپنے کلام میں یا نبی محترم علیہ السلام نے کہیں کوئی بات بتائی یا وضاحت کی یا اجازت دی اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے. یہاں کیا معاملہ تھا, پیغمبر ہے اللہ کے, اور یہ بات کہ کوئی غیر اللہ کی طرف توجہ بھی ہو جائے اور کوئی بات ایسی آ جائے کہ فلاں کی وجہ سے شفا مل جائے, یہ اتنا بڑا معاملہ تھا ایوب علیہ السلام کے نزدیک کہ انہوں نے اپنی اس بات کا اظہار کیا. بس اتنی بات ہوئی ہے, اچھا اب اللہ نے شفا عطا فرما دی, اب خیال آیا کہ شفا تو مجھے مل گئی, میں نے تو وہ قسم کھا لی تھی, اب میں کیا کروں آخر. تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا کیا, وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا, اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو. تو اس کی تعبیر یہ کی مفسرین نے, 100 لکڑیاں مارنے کی بات کی تھی تو فرمایا کہ 100 تنکے لے لیں, تنکا بھی لکڑی کی ایک شکل ہے, اور اس کی ایک جھاڑو سی بنا لیں اور ایک ضرب لگا دیں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ نے سکھایا سمجھایا, وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا, اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لیجئے, فَضْرِبْ بِهِ, اس سے ایک ضرب لگا لیجئے, وَلَا تَحْنَثْ, اور اپنی قسم کو نہ توڑے, قسم بھی تو کھا لی تھی تو اس کی لاج رکھ لیجئے, اور یہ رویہ اختیار کر لیں. اب ہمارے ہاں عام زبان میں بھی اس کو حیلہ کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے حیلہ شرعی, یعنی علماء نے جو اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ شرعی حیلہ بعض معاملات میں اختیار کیا جا سکتا ہے. اب اس پر گفتگو ہے جو ہمارے مفسرین نے فرمائی, اور یہ گفتگو ہمیں تفاسیر میں ملے گی, اور اس سے زیادہ تفصیلات فتاوی میں فقہ کی کتابوں میں ملے گی. لیکن اصولی بات کیا ہے, یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ نے ایک راستہ عطا کر دیا. اب سوال ہے کہ کیا کبھی کچھ معاملات میں ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکلتا تو نکل سکتا ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, ایک شخص نے قسم کھا لی, اس نے کہا کہ بھائی اگر میری بیوی 4 سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق. ویسے تو یہ احمقانہ حرکتیں کرنی نہیں چاہیے, عورت بیچاری کا کیا قصور ہے کہ تم نے مسئلے دوسرے کرنے عورت بیچاری کو طلاق دے کے فارغ کرنا چاہتے ہو, یہ بھی ظلم ہے. لیکن خیر کسی شخص نے کہا کہ اگر میری بیوی اور جو ہے وہ 4 سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو اس کو طلاق. اب جب نکاح ہو گیا تو ایسے ہی اس کو لگا کہ 4 سے زیادہ خوبصورت نہیں, تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو طلاق کا مسئلہ ہو گیا. کئی علماء سے پوچھا, بہت سو نے کہا کہ ہو گئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کس نے فرمایا کہ جا کے اس سے معلوم کرو, کہا کہ نہیں ہوئی. کہا حضرت بڑے بڑے حضرات نے کہہ دیا, کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں اس سے. کہا دلیل کیا, کہا دلیل ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ فرماتے ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا, تو چاند کیا بیچتا ہے پھر انسان کے سامنے. انسان احسن تقویم, بہترین کریشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی. یہ تو خیر ایک تعبیر فرما دی انہوں نے, اور طلاق کے مسئلے کو کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں غلط حیلے لوگ اختیار کرتے ہیں, وہ 2-3 مثالیں میں دے دوں جو ظلم کیا جاتا ہے اپنے آپ سے اور کھیل کا تماشا کیا جاتا ہے اللہ کے دین کے ساتھ. لوگ کیا کہتے ہیں کہ زکات کب لاگو ہوتی ہے, صاحب نصاب ہو گیا ایک بندہ, سال گزر جائے گا تو زکات لاگو ہوگی نا اس پر. تب لوگ کیا کرتے ہیں, بیوی کو زیور دلوایا اور بیوی کے پاس آ گیا, بیوی کو مالک بنا دیا. بیوی کو باقی دین تو نہیں پتا, ہیلوں کی باتیں 2-4 سمجھ آ گئی اس کو کہیں سے. 10 مہینے کے بعد وہ شوہر سے کہتی آپ رکھ لیں, میں نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا. مقصد کیا ہوتا ہے, زکات سے جان چھڑانا. اب وہ شوہر کو مالک, گھر میں کھیل تماشا ہو رہا, آپس میں کھیل تماشا ہو رہا ہے, اور اصل میں کھیل تماشا ہو رہا اللہ کی شریعت کے ساتھ. پھر اس کے پاس 11 مہینے گزر کو کہتے بیگم یہ آپ رکھ لیجیے, میں نے آپ کو مالک بنا دیا. ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے, اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ایسا حیلہ اختیار کرنا جس سے اللہ کے حکم سے فرار اختیار کیا جائے, یا بندوں کا حق پامال کیا جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایسے حیلے جس سے اللہ کے حکم سے فرار اختیار کیا جائے, بندوں کی حق تلفی کر کے ان کا حق مارا جا رہا ہو, گویا حقوق اللہ بھی پامال ہو رہے ہیں, حقوق العباد بھی پامال ہو رہے ہیں, ایسے حیلوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن جیسے ایوب علیہ السلام کو ایک بات سکھائی گئی, ایک مسئلہ پیش آئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ, ہاں لیکن وہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے. جب کسی کو کوئی مشکل کو مسئلہ پیش آئے گا وہ صاحب علم آدمی سے پوچھے گا, علماء سے پوچھے گا, مفتیان کرام سے پوچھے گا, اس میں کوئی راستہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, تو وہ طے کریں گے مفتی حضرات جو کہ اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. علماء سے جا کے معلوم کیا جائے گا, نہ کہ ہم جیسے کہ عام آدمی کھڑا ہو کر اپنے لیے مسئلے نکالنا شروع کر دے اور پھر ایک نیا دین وجود میں آ جائے گا. اس دین کا نام ہوگا دین مرضی. اس کا نام کیا ہوگا, مرضی کا دین. ایک نئی فقہ وجود میں آ جائے گی, فقہ مرضیہ, یعنی اپنی مرضی کی فقہ لوگ ایجاد کر لیں گے اور جہاں چاہیں گے ہیلے بہانے اختیار کریں گے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفس کی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہوگی, اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہوگی. باقی اس معاملے میں حیلہ کیا ہوتا ہے, شرعی حیلہ کیا ہوتا ہے, کیا تفصیلات ہیں, وہ آپ پڑھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کریں. آگے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا, بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, بہت ہی وہ عمدہ بندے تھے. انہ اواب, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے وہ ایوب علیہ السلام, اور خاص ان کی जिंदगी से जो पहलू हमारे सामने निखर कर आता है वो सब्र का पहलू, मुशक्कतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मसाइब आएंगी इंफरादी सतह पर, इज्तिमाई मामलात में भी, तो सब्र करना, ये सब्र अय्यूब के हवाले से मशहूर मिसाल भी है। और इस सब्र के इख्तियार करने पर उनको बहुत उम्दा बंदा करार दिया गया और फरमाया कि इन्नहु अव्वाब, बेशक वो अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ रुजू करने वाले थे। इसके बाद और कुछ अंबिया का जिक्र है, फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और हमारे और आप हमारे बंदों यानी इब्राहीम और इसहाक और याकूब का जिक्र कीजिए। ये पूरी एक चेन, एक पूरी नस्ल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम, इन तीन बुजुर्गों का, अंबिया का, रसूल का जिक्र फरमाया। फरमाया कि ऐ नबी हमारे इन बंदों का भी जिक्र कीजिए, इब्राहिम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम, उलिल ऐदी वल अबसार, जो हाथों वाले थे और आंखों वाले थे। क्या मतलब? एक तो आंखें और हाथ अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाए, बल्कि इससे अगर आगे बढ़े तो बहुत सी मखलूकात को अता फरमाए, लेकिन जब रसूलों के ताल्लुक से बात आ रही तो क्या मतलब? अल्लाह ताला ने दो किस्म की कुव्वत अता फरमाई, एक इल्मी कुव्वतें होती हैं, नजरियाती कुव्वतें होती हैं, गौर फिक्र की सलाहियत होती है, इंसान गौर फिक्र करता है, और एक अमली सलाहियतें होती है, इंसान अपने आदा को इस्तेमाल करके कुछ काम करने की कोशिश करता है। अल्लाह की ये अता करदा सलाहियतें बहुत बड़ी नेमत है, और कुरान कहता है कि इनके बारे में सवाल होगा कल। कुरान कहता है इन्ना समा वल्बसरा वल्फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में जिक्र आया कि बेशक समाअत के बारे में और बसारत के बारे में और ये दिलो दिमाग की जो सलाहियत अल्लाह ने अता फरमाई इनके बारे में सवाल होगा। यहां हाथों का जिक्र आया, इससे मुराद कुव्वत है, जिस्मानी कुव्वत भी है, अमली कुव्वत भी है, और आंखों का जिक्र आया, तो ये आंखें क्या? मुशाहिदात से इंसान बहुत कुछ सीखता है, जमीन और आसमान पर गौर फिक्र की दावत है, कायनात पर गौर फिक्र की दावत है, अल्लाह की नेमतों पर गौर फिक्र की दावत है, हमारे अपने अंदर झांक कर अल्लाह ने जो इनामात हमें अता फरमाए उन पर गौर फिक्र की दावत है, तो ये इल्मी और अमली कुव्वतों की तरफ इशारा। अर्ज ये कर रहा था, ये सलाहियत अल्लाह ने हर इंसान को दी, देखने की भी और अमल करने की भी, हाथों की कुव्वत भी, और इनमें भी मेरा और आपका इम्तिहान है, और इनके बारे में कल अल्लाह के यहां सवाल होगा, आंख के बारे में भी और इन समा वल बसरा कान के बारे में, वल फुआद ये दिलो दिमाग की सलाहियतें, इनके बारे में भी सवाल होगा। अब एक सवाल ये है कि आज हमारी ये सलाहियतें कहां इस्तेमाल हो रही हैं, इन आंखों को हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? बहुत कुछ पढ़ने के लिए जो लिखा हुआ हो ये स्क्रीन पर हो, बहुत कुछ देखने के लिए जो फिजिकली हमारे सामने हो रहा है या वर्चुअली हमारे सामने स्क्रीन पर हो रहा है, तो ये आंखें हक को पढ़ने के लिए कितना इस्तेमाल होती हैं? अल्लाह की नेमतों पर गौर फिक्र के लिए किस कदर इस्तेमाल होती हैं? कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अपने अंदर अल्लाह की मारफत की, तारुफ की, पहचान की निशानियां मौजूद हैं, अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? इन आंखों को आज हम और आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? यही आंखें हैं जिनके बारे में कुरान ये भी कहते हैं कि नीचा रखा करो इनको, सूरह नूर की आयत में 30 में 31 में मर्दों को भी कहा गया, औरतों को भी हिफाजत के ताल्लुक से। यही आंखें कुरान पाक के अल्फाज को भी देखती हैं कभी, और ये आंखें क्या कुछ देख जाती हैं आप और मैं अंदाजा कर सकते हैं, इनके बारे में भी कल सवाल होगा। जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कذب व عینी मिनल खियाना, अल्लाह मेरी आंख को खियानत से पाक फरमा दे। फइन्नका तअलमु खाइनतल अयुन, बेशक ऐ अल्लाह तो आंख की खियानत करने वाले को खूब जानता है। वमा तुखफिस सुदूर, और अल्लाह जो कुछ सीने छुपा दे अल्लाह तो उससे भी वाकिफ है। अल्लाह ने आप मुझे जिस्मानी कुव्वत दी है, सलाहियत दी है, आज ये सलाहियतें कहां इस्तेमाल हो रही? इसी शहर के कड़ियल जवानों के हाथ कहां इस्तेमाल होते रहे? कत्ल गारत गरी के लिए, हाँ, भत्ताखोरी के लिए, माल लूटने के लिए, जायदादों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होते ना, यही हाथ इस्तेमाल होते हैं। लोगों को थप्पड़ मारने के लिए, अपने उस्तादों को थप्पड़ मारने के लिए, और उससे ज्यादा जलील और घटिया और निकम्मे वो जो अपने बाप को भी हाथ मार देते हो, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह,
اسی شہر میں مثالیں, گلی محلوں کے اندر مثالیں ہیں. کیا خیال ہے کل اللہ کو ان ہاتھوں کے استعمال کا جواب نہیں دینا ہم نے؟ کہاں یہ طاقت استعمال ہو رہی ہے؟ کیا یہ ہاتھوں کی قوت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ان کو حلال کمانے میں بھی استعمال ہونا چاہیے, بالکل صحیح ہے, اور ان قوتوں کو اللہ کے دین کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے, اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے, ظلم کے خاتمے کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے, حق کے پرچار اور اس کے نفاذ کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے. اللہ پوچھیں گے. اچھا, یہاں اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کیا, انسانیت کی معراج انبیاء کی جماعت, انسانیت کی معراج انبیاء کی جماعت جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی بندگی کے پہلا اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے اور اللہ کی بندگی والے نظام کے لیے استعمال فرمایا. تو اعلیٰ ترین استعمال علمی صلاحیتوں کا, عملی صلاحیتوں کا, نظریاتی قوتوں کا یا جسمانی قوتوں کا, اعلیٰ ترین استعمال تو ہمیں ملے گا انبیاء اور رسول میں, اور اعلیٰ ترین ملے گا سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں. ان کو سامنے رکھ کر آپ اور ہم یہ سوچیں آج ہماری یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں, کہاں کھپ رہی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث کئی مرتبہ آ چکی ہے ہمارے سامنے, جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے, بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر ایک, بتاؤ زندگی کہاں لگائی. نمبر دو, بتاؤ جوانی کہاں کھپائی. نمبر تین, بتاؤ مال کہاں سے کمایا. نمبر چار, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا. نمبر پانچ, بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان سوالات کی تیاری کی توفیق دے جو میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. فرمایا کہ اولی الایدی والابصار, یہ انبیاء اور رسول بھلا کیسے تھے؟ یہ آنکھوں والے, ہاتھوں والے, قوت والے بھی تھے اور آنکھوں والے بھی تھے. ان کے پاس جسمانی قوت بھی تھی اور علمی صلاحیتیں بھی تھیں, اور یقینا جب انبیاء کے تعلق سے بیان ہو رہے ہیں تو ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال انہی حضرات کے ہاں تھا. آگے فرمایا انا اخلصناهم بخالصۃ, بے شک ہم نے ایک خاص صفت کے ساتھ ان کو ممتاز کر دیا. اللہ فرما رہے ذکر الدار, اور وہ آخرت کے گھر کی یاد. ان انبیاء رسول کی ایک بہت قیمتی صفت کیا بیان ہوئی, وہ آخرت کے طلبگار تھے, وہ آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے. ظاہری بات ہے تسلیم تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں, اصل زندگی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے, لیکن کئی مرتبہ ہمارا طرز عمل اس کے برعکس ثابت کر رہا ہوتا ہے, یا ہمارے شب و روز کے معاملات اس کے برعکس کچھ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. مگر اللہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں, ہم نے تو انہیں خاص صفت کے ساتھ ممتاز کر لیا تھا ذکر الدار, اور وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یوں فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا لینا دینا, میرا معاملہ تو ایک مسافر کی طرح ہے جو سفر کر رہا ہے, راستے میں تھوڑی دیر آرام کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا اور پھر چل پڑے گا اپنی منزل کی طرف, رواں دواں ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان آخرت کے تعلق سے کہ ہماری منزل تو آخرت میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرے میں آرام فرما رہے تھے, کوئی تاٹ ہوگا جس کے نشانات آپ کے بدن پر آ گئے, بوریا جسے آپ کہہ لیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے اور جب یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم پر تیبند ہی تھا اور بدن پر اس تاٹ یا بوریے کے کچھ نشانات تھے, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ قیصر و کسرا, یہ ایران کے بادشاہ, یہ روم کے بادشاہ, یہ اللہ کے باغی اور مشرق و نافرمان, یہ لوگ تو دنیا کے بڑے بڑے محلات میں مخملی بستروں پر سوتے ہوں, اور آپ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام, اور آپ کا عالم یہ کہ آپ کے جسم اثر پر یہ بوری اور ٹاٹ کے نشانات موجود ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری بات عطا فرمائی, اے عمر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں اللہ تعالی آخرت عطا فرما دے؟ انہیں دنیا مل جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی آخرت عطا فرما دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ تم اجنبی ہو، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تو دنیا میں ایسے رہو کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، تھوڑی دیر کے لیے رکے ہو، اگلے سفر کی تیاری کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے ہیں، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف جانا ہے. یہ اصل معاملہ، جو آج ہم فراموش کر دیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہمارے آج شہروں کا، محلوں کا اور علاقوں کا، دنیا کا نقشہ ہے. ذکر الدار، آخرت کی فکر، آخرت کی یاد، آخرت کی تیاری. ہم میں سے ہر ساتھی یہ سوچے ابھی 1:36:37 ہو رہے ہیں، ابھی مجھے اور آپ کو موت آئے، آپ اور میں جانے کو تیار ہیں؟ جانا تو پڑے گا بھائی، کو رکا تھوڑی، مگر کیا ہم تیار ہیں؟ یہ مسئلہ. مجھے بھی زندگی کی بہاریں دیکھنی، پیچھے قبرستان ہے نا ہمارے آپ کے اس علاقے میں، کیا بچوں کی قبریں نہیں ہیں اس میں؟ 2 سال کے بچے کی قبر میں ملے گی، 6 ماہ کے بچے کی بھی قبر مل جائے گی. ہم نے وہ جنازے بھی پڑھائے جس ایک سانس ایک بچے نے لی، انتقال ہو گیا، 3 دن کا بچہ اس کا انتقال ہو گیا، 1.5 سال کی بچی اس کا انتقال، خود دفن بھی کیا، جنازہ بھی پڑھایا. دیکھ لیں جا کے کس چکر میں میں اور آپ، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ارے ہونے، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں رکا، کوئی مائی کا لال نہیں بچا. آج بڑے بڑے آئے دنیا کے اندر، خدائی کے دعوے کرنے والے آئے، بڑے بڑے محلات بنانے والے آئے، صدیوں ہوں گے ان کے محلات کھڑے، فرعون کے پیرامڈس کھڑے، مگر وہ غرق کیا گیا اور اس کی لاش کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا. آج ہمارے 2% کے حکمران، 2% کے سیاست دان، 2% کے جاگیردار، 2% کے بدماش، وہ سمجھتے ہم ہمیشہ رہنے کے لیے، اور ظلم کرتے، بربریت مچاتے دنیا کے اندر. ارے پچھلوں کو دیکھو، نہ شداد بچا، نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا، نہ قارون بچا، نہ ابو جہل بچا، نہ ابو لہب بچا، نہ ہٹلر بچا، نہ کوئی اور بچا، دنیا میں سارے گئے دنیا سے. تم رہ جاؤ گے دنیا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی ذات رب ذو الجلال والاکرام کی. اور ہاں، مسئلہ یہ 2% کے ظالم بادشاہوں کا، حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اندر کہیں نہ کوئی جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، کوئی وڈیرا بیٹھا ہوا ہے، معاف کیجئے گا، کوئی چھوٹا فرعون بیٹھا ہوا ہے اندر، کہ جہاں جس کا ہاتھ چلتا ہے گلا دباتا ہے، جہاں جس کا ہاتھ چلتا ہے وراثت کا مال ہڑپ کرتا ہے، جہاں جس کا ہاتھ چلتا ہے 2 گالیاں سنا دیتا ہے، بدماشی کرتا ہے اس کے ساتھ. ایک چھوٹا چھوٹا فرعون کہیں نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، مارنا ہے اس کو، مڑو مروا ڈالے گا. ہر ایک نے جانا ہے لوٹ کر اللہ کی طرف. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل آ جائے تو اللہ مؤخر نہیں فرماتا معاملے. اینما تکون یدریکم الموت ولو کنت فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تو مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی محفوظ کیوں نہ ہو، کوئی نہیں بچا ہے. بس آدمی یہ خیال کر لے، یہ سارے حکمران بھی سیدھے ہو جائیں گے، ججز بھی سیدھے ہو جائیں گے، یہ فوج بھی سیدھی ہو جائے گی، یہ جاگیردار بھی سیدھے ہو جائیں گے، یہ وڈیرے بھی سیدھے ہو جائیں گے، یہ سیاستدان بھی سیدھے ہو جائیں گے، یہ گلی محلے کے اچکے بدماش یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو، اور آپ اور میں بھی سیدھے ہو جائیں گے اگر یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے. جانا ہے، مرنا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اتنا سوچے بھائی، مرنا ہے مجھے، میں تیار ہوں کہ نہیں، اور مجھے جانا ہے، ابھی بھی میری موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ. تو اللہ نے انبیاء اور رسول کی خاص صفت کیا بیان فرمائی؟ انا اخلصناهم خالصۃ، بے شک ہم نے خاص صفت کے ساتھ ان کو ممتاز کر لیا، ذکر الدار، اور وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد. ایک اور بات ارشاد فرمائی، وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور وہ بے شک ہمارے نزدیک سب سے عمدہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. یہ اللہ کا خاص بیان ہے رسولوں کے تعلق سے. رسول کون؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. اپنی محنت سے آدمی نیک بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی بھی اپنی محنت سے کبھی پیغمبر نہیں بن سکا، رسول نہیں بن سکا، اللہ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو رسولوں کو چنا ہے۔ فرمائے کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے عمدہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ آگے چند اور رسولوں کا ذکر ارشاد فرمایا، وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اسماعیل کو علیہ السلام، اور الیسع علیہ السلام کو، اور ذو الکفل علیہ السلام کو۔ اسماعیل علیہ السلام تو معروف، ان کے بعض واقعات بھی معروف ہیں، لیکن الیسع ان کا نام ذکر کیا گیا قرآن میں، ان کا نام ذکر کیا گیا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر، مگر ان کے زیادہ واقعات بیان نہ ہو سکے۔ ایک رائے یہ کہ یہ الیاس علیہ السلام کے بعد تھے، الیاس علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں آ چکا ہے، اور یہ ان کے بعد آئے تھے، تشریف لائے تھے، الیسع علیہ السلام۔ وذو الکفل، اور ان کے بارے میں، ذو الکفل یا ذو الکفل بھی ہم کہہ دیتے ہیں ان کو، ان کے بارے میں بھی کوئی زیادہ واقعات معروف نہیں ہیں۔ ایک روایت یا ایک رائے یہ کہ کفل جو ہے وہ کفالت سے تھا، تو وقت کا کوئی ظالم جابر بادشاہ تھا، لوگوں کو ہلاک کیا کرتا تھا، ان کی انہوں نے کفالت کی۔ اور بعض نے لکھا کہ بعض انبیاء اور ان کے لوگ درپے ہو گئے جان کے معاذ اللہ، تو ان نبی ذو الکفل نے ان کی کفالت فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی، اس نسبت سے ان کا نام ذو الکفل کفالت کرنے والا ہوا، واللہ اعلم۔ مگر الیسع یہ بھی اللہ کے پیغمبر، ذو الکفل یہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ فرمائے کہ وکل من الاخیار، یہ تمام ہی تمام لوگ اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پر آ کر سورہ صاد میں پیغمبروں کا بیان ہوا مکمل، اگلی آیات میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آئے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ اور ایک بات صرف اس کی وضاحت کرنی ہے یا توجہ دلانی ہے، فرانس میں پیرس میں واقعہ ہوا، یقیناً بہت بڑا واقعہ، اور بڑی باتیں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، وہ تو بحث چلتی رہے گی، مگر 9/11 کا بھی ڈرامہ ہوا، تو اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بڑا عتاب کا معاملہ ہوا، تو کوئی دور کی بات نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے کہ یہ ڈرامہ رچا کر مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا پلان کرنے کا انقرادہ ہو۔ بہرحال اللہ کی شان ہے، وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان کافروں نے اپنی چالیں چلی، فریب کاریاں کی، اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ 9/11 کے ڈرامے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جس تیزی سے امریکہ میں، یورپ میں لوگوں کا رجحان اسلام کے کم از کم مطالعے کی طرف بڑا، اس سے قبل نہیں تھا۔ 9/11 کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن حکیم کی جتنی کاپیز اور سیرت النبی کی جتنی کتابیں اور کاپیز وہ سیل آؤٹ ہوئی ہیں، اس سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں تھی۔ تو اسلام کے بارے میں بڑا پیارا شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو وقتی طور پر کڑوی باتیں بھی سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی ذات بڑی کریم، بڑا اللہ رحیم بھی ہے، اور اللہ بڑا جس کو فرما خیر الماکرین، بہترین تدبیر فرمانے والا بھی ہے، اللہ شر میں سے بھی خیر کو نکال لیتا ہے۔ دوسرا عالم مغرب، یا یوں کہیے کہ عالم کفر، جن کو اب تک شاید ہم لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں، یہ تو جوتے پڑنا شروع ہوئے تو کچھ لوگ واپس آئے ہیں، ورنہ لوگ سمجھتے تھے پہلے وہاں کا ویزا مل جائے امریکہ کا تو جنت مل گئی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، 160 اگر ہلاکتیں پیرس کے اندر ہو جائیں تو ان کا پوپ کہتا ہے عیسائیوں کا کہ یہ انسانیت کے خلاف حملہ، برطانیہ کا صدر کہتا ہے انسانیت کے خلاف حملہ، امریکہ کا صدر کہتا ہے انسانیت کے خلاف حملہ، اور فرانس والا تو کہے گا ہی کہے گا، اور ہمارے یہاں کے بھی لبرل اور سیکولر مائنڈیڈ لوگ کہیں گے انسانیت کے خلاف حملہ۔ اس ظالموں، 50,000 لاشیں کراچی میں جب گری تھی، یہ کیا تھا؟ اس قوم کے بچوں کو مدرسوں میں ڈرون حملوں سے ایک ایک دن میں 80-80 بچے شہید کیے گئے، وہ کیا تھا؟ افغانستان میں 15 لاکھ جانیں چلی گئیں، وہ کیا تھا؟ عراق میں 15-20 لاکھ جانیں چلی گئیں، وہ کیا تھا؟ سیریا اور شام میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بربریت ہے، 25-30 لاکھ گھروں سے نکال دیے گئے جن کو دنیا ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ برما کے اندر نسل کشی کر دی گئی، یہ کیا تھا؟ چیچنیا میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی، کیا تھا؟ بوسنیا میں ایتھنک کلینزنگ کر دی گئی، پوری نسل کشی مسلمانوں کی کر دی گئی، وہ کیا تھا؟ کشمیر میں لاکھوں جانیں چلی گئیں، وہ کیا تھا؟ فلسطین میں مسلمانوں کی ہزاروں جانیں چلی گئیں، وہ کیا تھا؟ مسلمان انسان نہیں ہوتا کیا؟ مسلمان کے خون کے بہنے پر سارے متفق ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور 160 کافروں کی جانیں گر جائیں تو سارے کہتے ہیں کہ بہت بڑا انسانیت کے خلاف حملہ ہے۔ بس آنکھیں کھلی رکھیں جو اللہ نے دی ہیں مجھے اور آپ کو، دل و دماغ کو کھلا رکھیں اور غور کریں کہ ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. بس اس پر یہ ذہن اور دماغ ہمارے کھلے رہیں, کیونکہ انہی کے ڈالر پر پلنے والے ہمارے ملک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بڑا ایشو بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ساری این جی اوز ہیں اور جن کی بیگمات ہیں بڑی بڑی, ان کی مومبتیں بھی جلنا شروع ہو گئی ہوں گی, ہو جائیں گی جو کچھ بھی ہے. ذرا غور کیجئے کہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ انسانیت پر حملہ ہے, اور لاکھوں مسلمان بلا مبالغہ پچھلے چند سالوں میں شہید کر دیے گئے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. تو مجھے یہ تکلیف ہے کہ لاکھوں کی تکلیف پر کسی کو تکلیف نہیں ہے, اور 160 کی تکلیف یہ ہے انسانیت کے خلاف حملہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بس غور کیجئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.